سبب تین چیز سے بہتر تعلیم کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی. الاسلام عقیدت و جہاد. اسلام فقط عقیدہ نہیں ہے, دین فقط عقیدہ نہیں ہے, دین عقیدہ بھی ہے اور جہاد بھی ہے. دیکھا کیا 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 فرمایا ہے میرے مولا نے اور کس بلندی سے جا کے فرمایا ہے. الاسلام عقیدت و جہاد, دین اور اسلام یہ دونوں, یہ فقط عقیدہ نہیں ہے, یہ جہاد بھی ہے. بھائی توجہ ہے, جہاد جہاد تلوار سے میں لڑنا میدان جنگ میں فقط یہ مفہوم نہیں رکھتا. جہاد کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تلوار جھکی میدان جنگ میں چلے گئے, بلکہ جہاد کا مفہوم یہ توجہ رکھنا. بھائی جہاد اگر سمجھ میں آ گیا تو میری بات یہ کیا بن جائے گی. جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بھائی توجہ علی کہا اسلام عقیدت میں جہاد, اسلام عقیدہ بھی اور جہاد بھی ہے. تو اگر جہاد سمجھ میں آ گیا اسلام سمجھ میں آ جائے گا. بھائی سنو, جہاد نام ہے دشمن سے ٹکرا جانے کا, جہاد نام ہے دشمن سے ٹکرا جانے کا. اگر کافر میدان جنگ میں تلوار لے کے آئے تو اس سے ٹکرا جاؤ, یہ بھی جہاد ہے. اور اگر معاشرہ اپنی رسمیں لے کے آئے اور اس سے ٹکرا جاؤ تو یہ بھی جہاد ہے. کہ اگر اسلحے لے کے آ رہا ہے دشمن میدان جنگ میں اور تم نے اس کا جواب اسلحے سے دے دیا تو یہ بھی جہاد ہے. میں عرض کروں گا کہ جہاد کیا ہے اور جہاد کے منائی کیا ہے اپنی تقریروں میں, لیکن آج گفتگو میں سمجھ پر روکوں گا اور یہی سے میں آگے جاؤں گا. اگر دشمن اسلحہ لے کے میدان جنگ میں آ جائے اس سے ٹکرا جاؤ, یہ بھی جہاد ہے. اور اگر معاشرہ اپنی رسمیں لے کے آ جائے, اپنے رواج لے کے آ جائے, تو ان رواجوں سے ان رسموں سے ٹکرا جانا یہ بھی جہاد ہے. بھائی توجہ رکھیے گا, سمجھ لیجیے گا, یہ بھی جہاد ہے کہ معاشرے کی رسموں سے ٹکرا جاؤ. تو اگر گھر میں دیندار ہو تو فقط دیندار ہو, اور اگر معاشرے میں دیندار ہو تو دیندار بھی ہو مجاہد بھی ہو. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. میں دیکھ رہا سب نے اسلام کے مسلمانوں کے اسلام کو کوئی چھوٹی شے نہ سمجھنا. تمہیں اسلام مفت ملا ہے, اس جملے کی قدر کرو. تمہیں جو دین ملا ہے نا وہ مفت ملا ہے, ماں کی گود سے ملا ہے. بڑے نازک مراحل ہیں جن نازک مراحل سے میں اپنے سننے والوں کو گزار رہا ہوں. تمہیں جو دین ملا وہ مفت ملا ہے, لیکن صدر اسلام کا مسلمان محمد رسول اللہ کی آواز میں لبیک کہنے والا مسلمان, وہ پہلا مسلمان جو مکے میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا, پر اس کو مفت نہیں ملا. اس کو کچھ نہیں ملا, اس نے اپنے معاشرے کو چھوڑا, اپنے گھر گھر کو چھوڑا, اپنی رسموں کو چھوڑا, اپنے رواجوں کو چھوڑا, اور پھر محمد رسول اللہ کے قید میں آیا. تو بھائی اس سے بڑا مجاہد تم نے نہیں دیکھا. تمہیں بھائی سننا, تمہیں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے فقط اپنی نیند چھوڑنی پڑتی ہے, اور کیا تین بار نہیں ہے. تمہیں اپنی صبح کی نماز پڑھنے کے لیے فقط اور فقط اپنا بستر چھوڑنا ہوتا ہے, تم کیا تیر مارتے ہو. لیکن اسے اس آیت کے مسلمان کو لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے اپنے 360 خداؤں کو چھوڑنا پڑا. صدرِ اسلام کے مسلمان کا احترام کرو, صدر اسلام کے مسلمان کا احترام کرو. بھائی وہ مسلمان اس نے اپنا گھر چھوڑا, اپنا باغ چھوڑا, اپنی رشتے داریاں چھوڑ دی, اپنی تجارتیں چھوڑ دی, اصلیت برداشت کی ایک لا الہ الا اللہ کے لیے. تو اب اسی کا نام ہے بالا. بھائی سننا, بالا من اسلم وجہ للہ, کہہ دو کہ جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کی بارگاہ میں, ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اسے نہ دنیا میں پریشانی ہوگی نہ آخرت میں پریشانی ہوگی. اب پورے دین کا خلاصہ بھائی ایک جملہ سنتے جاؤ, اس لیے کہ بہت کم سنا ہو, اگر سنا بھی ہوگا تو بہت کم سنا ہوگا. پورے دین کا خلاصہ حکم الہی کے آگے جھک جاؤ. بھائی یہی توحید ہے, یہی عدل ہے, یہی نبوت ہے, یہی امامت ہے, یہی قیامت ہے. یعنی مجموعہ یہ کہ اس کی بات پہ جھک جاؤ. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی طرف جھک جاؤ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی طرف جھک جاؤ, نہیں, توفیق ہو تو جھکو لیکن اس کی بات کی طرف جھک جاؤ, اس کی طرف جھکو یا نہ جھکو یہ تمہاری اپنی توفیق پہ, لیکن اس کی بات پر جھک جاؤ. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ, کہنے کا مطلب یہ کہ وہ تو ہے ہی جھکنے کے لائے, وہ تو ہے ہی جھکنے کے لائے. اب اس کی طرف بھی جھکو اور جس کی طرف جھکوا دے اس کی طرف بھی جھکو. باتیں بول رہی ہیں وہ تو اللہ ہے ہی مدد کی جگہ ہے, تو اس کی طرف بھی جھکو اور وہ جس کی طرف جھکوا ہے اس کی طرف بھی جھکو. اگر کہہ دے کہ گردن جھکا دو آدم کے لیے تو اس کی بھی اطاعت کرو, اور اگر کہہ دے کہ دل جھکا دو آل محمد کے لیے تو اس کی بھی اطاعت کرو. اگر کہہ دے کہ آدم کے سامنے گردن جھکا دو, گردن جھکوائی تھی نا آدم کے سامنے, اور اگر کہہ دے کہ آل محمد کے لیے دل جھکا دو پھر ہے نا, تو آدم کے لیے گردن جھکاؤ آل محمد کے لیے دل جھکاؤ. اب جتنا فرق گردن اور دل میں اتنا ہی فرق نبوت میں اور عبادت میں ہے. فکر کے مرحلے ہیں بھائی, فکر کے مرحلے ہیں, اور انہی مرحلوں سے آگے جاؤں گا, سنتے جاؤ. اس لیے کہ دامن وقت سمٹ رہا ہے, بس بہت کیسی سے سمٹ رہا ہے, اور موضوع ختم ہونے کا نہیں آتا. اب پھر یہ مجبوری ہے اور مجھے جانا رہا ہے, تو اب دین جس کا نام اسلام ہے فقط اور فقط یہ اس کے آگے لے جاؤ, نہیں اس کی بات کے آگے لے جاؤ. ہو گئی نا بھائی, ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں, میں سننا کیا عجیب و غریب سوال ہے اور کیا عجیب و غریب جواب ہے, اور معصوم کے علاوہ یہ کوئی جواب دے نہیں سکتا جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں, امام جعفر صادق علیہ السلام, کہا مولا جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہے پرہیزگار ہے دیندار ہے, کہا مولا جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو گنہگار ہے کافر ہے. کہا مولا طے ہو گیا نا کہ جنتی وہ جو متقی ہو, جہنمی وہ جو فاسق ہو. کہا مولا طے ہے قرآن کا. کہا مولا جن تک پیغام دین پہنچا ہی نہیں, جن تک اچھا جگہ تو دو ہی بنائیں گے نا, جنت اور جہنم, یا کیا کسی تیسری جگہ کا بھی کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے. وہ آراف جو ہے نا وہ جنت اور جہنم سے پہلے ہی نہیں ہے, جنت اور جہنم کی ردیف میں یا اس کے سخت میں نہیں ہے, ہے نا. تو یا جنت یعنی قیامت میں انسان کا انجام, یا جنت یا جہنم, کسی کو شہر نہیں ہے. فضل رسول جن تک دین نہیں پہنچا, پہنچائی نہیں, انہیں خبر ہی نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے. وہ جب قیامت میں آئیں گے تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں, ہے نا قابل غور. اب جا کے جتنے بھی ملا مربی زندہ ہے نا ان سب کے پوچھو ہوگا کیا, سب کے پوچھو جتنے ہو رہا ہے جتنے گزر گئے جتنے آئیں گے سب کے پوچھو کہ ہوگا کیا. فاسق جہنم میں, متقی جنت میں, جن تک دین پہنچائی نہیں وہ کدھر جائے گا؟ ایک مرتبہ معصوم نے جواب دیا کہ حکم الہی آئے گا ان سارے لوگوں کو کہ جہنم میں جاؤ. دیکھو کیا عجیب غریب جواب ہے, جہنم میں جاؤ. جیسے ہی حکم آئے گا کچھ سنتے ہی چل دیں گے, کچھ سوچنے لگے گی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو جہنم میں چلا ہے. تو جو چل دیں گے اسے کہا جائے گا جنت میں جاؤ, جو رک کے سوچیں گے کہا جائے گا جہنم میں جاؤ.
امتحان جہاد ہے,
یہ جہاد کا لفظ دے رہے تاکہ انہیں آگے کی تقریروں میں آسانی پیدا ہو جائے. میں یہاں روک رہا ہوں, عقیدہ بھی ہے شریعت بھی ہے. عقیدہ کل کرانا وہی راہی جو کروائے اسے مانو, یہ عقیدہ, اور وہی راہی جو کروائے اسے کرو, یہ ہے شریعت. اور اب شریعت کی بھی دو قسمیں, احکام اخلاق. عقائد کلما جاء به النبی, جو نبی تمہیں کہہ دے مجھے قبول کرو, یہ ہے عقائد. جو بھی دے کلما جاء به النبی, جو بھی نبی لے کے آیا اسے مان لو, یہ ہے عقیدہ. اور شریعت حلال حرام اخلاق. میں شریعت کو دیکھا اور باتیں کروں, میں نے تو احکام سنتا. کچھ چیزیں ہیں جن کا کرنا واجب ہے, نہ کرنا حرام ہے. جیسے نماز پڑھو, نہ کرنا حرام ہے, کرنا واجب ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا نہ کرنا واجب ہے, کرنا حرام ہے. جیسے شراب پینا, نہ کرنا واجب, کرنا حرام. شراب پینا واجب حرام. کچھ وہ ہے کہ کرو تو اچھا ہے, نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے, مستحب. کچھ وہ ہے کہ نہ کرو تو اچھا ہے, کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے, مکروہ. اور آخری قسم وہ چیزیں ہیں کہ جی چاہے کرو, جی چاہے نہ کرو, مباح. یہ پوری دنیا کے انسان کے جو آواز ہے نا, وہ انہیں پانچ چیزوں کے اوپر مبنی ہے. یا واجب ہوگا, یا حرام ہوگا, یا مستحب ہوگا, یا مکروہ ہوگا, یا مباح ہوگا. تو یہ ہے شریعت. اور اب شریعت سے آگے کی منزل اخلاق. بھائی توجہ ہے, دنیا کا کوئی سماج اور دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا نہیں تھا جس میں اخلاق نہ ہو. حد یہ ہے کہ جاہلیت کا زمانہ اخلاق کرتے ہو, سجاد, سخاوت, ہمدردی, رحم دلی, کسی کے ساتھ خدمت کر دینا, کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا, حلم, قربانی, صبر, یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں. اب یہاں رکے رہنا, لے کر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو دنیا کا جاہل سے جاہل معاشرہ, وہ بھی اخلاق سے عاری نہیں ہوتا. دین, دین یعنی عقیدہ ہو یا نہ ہو, ہر معاشرے میں اخلاق ہے. بھائی یاد ہے میرا دوسرا مجمع. اب دیکھو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, سخاوت تمہارے لیے بھی اچھی ہے, دوسرے معاشرے کے لیے بھی اچھی ہے. سخی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. بہادری مسلمانوں کے لیے بھی اچھی ہے, غیر مسلم بھی بہادر ہوتا ہے اس کے لیے بھی اچھی ہے. لیکن فقط سخاوت کی تعریف کرنا کمال نہیں ہے, یہ دیکھو کہ اس سخاوت کے پس منظر میں فلسفہ کیا ہے. اس سخاوت کے پس منظر میں فلسفہ کیا ہے. اچھا فقط بہادری, تنہا بہادری اچھی نہیں ہے, بڑے بہادر ہیں, نہیں. یہ دیکھو کہ اس بہادری کی بیک گراؤنڈ میں فلسفہ کیا ہے. اب میں بتاؤں, حاجی میں تاریخ سے بڑا سخی دنیا میں کوئی دوسرا, یعنی اگر دوسرا بھی ہوگا تو میرے علم میں نہیں ہوگی. بھائی معصومین کو چھوڑ دینا, معصومین کو چھوڑ دینا, اس لیے معصومین اس وقت میں سخاوت میں نہیں ہے. ابھی میں انہیں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حاجی میں تاریخ نے اپنے محل کے قید بسوں نے 40 دروازے بنائے تھے, اور ہر دروازے سے بیٹا تھا, اور بعض اتنے فقیر تھے کہ ہر دروازے سے جا کے لے آتے تھے. یعنی ایک دروازے سے ایک بھی رم دیا, دوسرے دروازے پہ آگے دوسرا بھی رم دیا, تیسرے دروازے پہ آگے تیسرا بھی رم دیا, چوتھے دروازے پہ آگے چوتھا بھی رم دیا. تو 40 دروازوں سے دیتا تھا, اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ پہلے میں بھی آیا تھا, دوسرے میں بھی آیا تھا, تیسرے میں بھی آیا تھا. لیکن اتنا بڑا سخی تھا کہ منع نہیں کرتا تھا کہ ابھی تم لے کے گئے ہو. ہے نا یہ سخاوت کے ایک مندر, سمجھ رہے نا, یہ سخاوت کے ایک مندر ہے کہ 40 دروازوں سے دیا, ایک ہی کو 40 دروازوں سے دیا. لیکن میرے مولا نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھائی ایک ہی دروازے تھے, اتنا کیوں نہ دے دیا کہ 40 پہ آنے کی ضرورت ہو. تینوں پر تنقید کی تھی. علی نے اس پر تنقید کی تھی. یہ کون سی سخاوت ہے کہ 40 دروازوں پہ دوڑا رہا ہے, بھائی ایک ہی دروازے سے اتنا دے دے کہ میں دوبارہ اس کو آنے کی ضرورت نہ ہو. تو بہرحال حاصل سخی تھا, اس سے تو کسی بھی اختلاف نہیں ہے. اب سنو اس کا پڑھ سکتا ہوں. دیکھو ہاتھ میں ٹائم دو چیزوں سے مشہور ہوئے, ایک سخاوت, دوسرے شاعری. بہت بڑا شاعری تھا, اور دیوانے ہاتھ میں ٹائم آگرہ سے سکھا. علی نے پڑھتے پڑھتے شیر کا نگاہ روکے, اور میں نے کہا یہ ہاتھی کی سخاوت کا فلسفہ. اب شیر سنو, لقد کنت, بڑے عجیب ہوئی شیر, لقد کنت اختار تیرا تابیہ خشا مخافتا من ان تحاول تحکم.
میں خود بھوکا رہنا تھا اور دوسروں کو کھانا کھلانے لگا اس خوف سے کہ لوگ مجھے پوچھنے لگ رہے ہیں اتنی بڑی سخاوت اتنا چھوٹا مسئلہ. بھائی توجہ رکھنا توجہ رکھنا لقد کنت بھائی کتنی بڑی سخاوت ہے کہ دنیا کے ہر ادب میں ہر لٹریچر میں ہر زبان میں ہاتھی کی سخاوت مشہور ہے تو اتنی بڑی سخاوت اور بیک گراؤنڈ میں فلسفہ کتنا چھوٹا نکلا کہ پوچھتی بھائی توجہ رکھنا کنجوسی کے تانے سے ڈر رہا ہے اتنی بڑی بات اتنے چھوٹے کر سکتے ہیں. لقد کنت اختار الخیرا تعبیر حشا مخاب خطر من ان یقال لہی ہوں میں تو اس خوف سے کھانا کھلا رہا ہوں کہ لوگ مجھے پوچھ دل لگائے تو یہ ہے حاکم کا فلسفہ سخاوت. ذہن رکھنا یہ ہے حاکم کا فلسفہ سخاوت. اور اب امریک نے اپنے بعد وہ جنگ خندق والا قابل پہلوان علی نے کہا واپس چلا جائے. دیکھو بہادری کا فلسفہ کتنا بڑا بہادر ہے سب کو معلوم ہے کتنا بڑا بہادر تھا. میں نے کسی موقع یہ کہا تھا کہ عرب کے پہلوانوں کا یہ دستور تھا کہ جب میدان جنگ میں آیا کرتے تھے تو رجت پڑھ کے اپنا تعارف کراتے تھے. رجت ویٹ سے رجت کے معنی اپنا تعارف کہ میں وہ ہوں میں بھی جنگ لڑ چکا ہوں. اور وہ اتنا مغرور تھا کہ اس نے آنے کے بعد جنگ خندق کے میدان میں رجت نہیں پڑا. میں کیوں پڑھوں مجھے سب جانتے نہیں بھائی لوگ اس کی طرف سے بیٹھے ہوئے خیمے رسول میں رجت پڑھ رہے تھے. انہیں کیا ضرورت تھی رجت پڑھنے کی. آیا علی مقابلے میں گئے کہا پلٹ جا کہا نہیں پلٹوں گا. عجیب کمال ہے علی کہہ رہے پلٹ جا کہتا ہے نہیں پلٹوں گا. اچھا تو علی چھوڑ دو. علی نے دوسرا سوال کیا کیوں نہیں پلٹے گا. دیکھو علی چاہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بہادر ہے اس کا فلسفہ شجاعت تو سمجھ لو. فلسفہ شجاعت سمجھو. شجاعت کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ سخاوت کا فلسفہ تھا ہاتھی والا اسے ذہن میں رکھنا. اور عمر ابن عبدالواد اپنے زمانے کا سب سے بڑا بہادر ہے اس کی شجاعت کا فلسفہ کیا بہادر کا فلسفہ. کہنے لگا کہ میں واپس تو نہیں پلٹوں گا. کیوں نہیں پلٹے گا کہا اگر میں پلٹ جاؤں تو میری قوم کی عورتیں ہنسے گی. اتنی بڑی بہادری اتنا چھوٹا فلسفہ. بات سمجھنا بھائی اتنی بڑی سخاوت اتنا چھوٹا مرتبہ اتنی بڑی شجاعت اتنا چھوٹا مرتبہ. اب اسلام کا مرتبہ سخاوت سمجھاؤ بھائی سننا اور ذہن میں محفوظ کر لینا. اسلام کا مرتبہ سخاوت بھوکے رہ کر روٹیاں دے دی اور یہ کہہ کے روٹیاں دی انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. والی آئے تھے جب بھوکے رہ کے روٹیاں لینی تھی ہم کھلا رہے اللہ کے لیے نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے نہ تانے سے ڈر کے کھلا رہے ہیں نہ تمہارے بدلے کے شوق میں کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تم سے بدلہ بھی چاہیے حق تو یہ ہے کہ شکریہ بھی چاہیے. جاؤ یہ ہے اسلام کا فلسفہ سخاوت. سمجھ میں آ گیا. اور اب اسلام کا فلسفہ شجاعت بتاؤں بھائی ایک ہی جنگ میں کافر کا فلسفہ شجاعت اور اسلام کا فلسفہ شجاعت ایک ہی جنگ میں جنگ کے خلاف توجہ رکھنا. شجاعت کا فلسفہ اسلام میں شجاعت کا فلسفہ کیا ہے بھائی بہت توجہ رکھنا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نہیں واپس جاؤں گا پڑھوں گا نہیں اسے کہ عورتیں ہنسیں گی. یہ ہے کفر کی شجاعت کفر کی بہادری کا مرتبہ. اور اب اسلام کی بہادری کا مرتبہ سیرے بجا کے بیٹھ گئے. توجہ رکھنا توجہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. سینے پہ جا کے بیٹھ گئے ہم ان کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اس میں نو تو بلّہ ہندوستانی لو دعا میں تھا کہ شادی کے مفت مشہور واقعہ ہے. بھائی اب آؤ کرے کہا کے جملہ سنتے جاؤ. یہ میرے موضوع میں نہیں تھا. اردو تجربہ تو معلوم ہے نا منہ کا تھوک دعا میں رہے گا ہے نا لو تو بلّہ ہندوستانی پھینکا علی کے منہ. اچھا تو منہ میں اس کے تھوک بن رہا تھا نا بن رہا تھا جب تو پھینکا. اچھا آپ کو یہ معلوم ہے کہ انسان کو جب کوئی خوف ہو تو زبان خشک ہو جاتی ہے. یہ تو معلوم ہے نا کہ جب انسان کو کوئی خوف ہو کسی قسم کا
تو گھبراہٹ میں زبان خشک ہو جاتی ہے, اور اگر موت کا خوف ہو تو زبان بالکل ہی خشک ہو جاتی ہے. اور عمر ابن عبد البر اتنا بڑا بہادر ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ موت سامنے ہے اور پھر منہ میں لعاب بن رہا ہے, کتنا بڑا بہادر ہے. تو علی کی تلوار بہادر ہی تو اٹھتی ہے, اسی لیے دوسروں میں کسی کو قتل نہیں کیا, وہ دلوں میں نہیں اٹھتے. دعا کے تحت دیکھا علی کے چہرے کی طرف, علی سوتا رہا ہے. یہ ہے اسلام میں بہادری کا فلسفہ کہ کہیں کہیں حکم الہی کی اطاعت میں اپنا نفس شامل نہ ہو جائے. نہیں اتنا سنو, کہیں حکم الہی کی اطاعت میں, یہی تو سنا ہے نا ہمیشہ آج تک, کہ اپنا نفس شامل نہ ہو جائے. اسی لیے ہٹائے تھے کہ بھائی جہاد کروں گا, جہاد کروں گا فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں, تنہا اللہ کے لیے جہاد کروں گا, اپنے نفس کو شامل نہیں ہونے دوں گا. اور جب نفس شامل ہونے کی منزل آ گئی تو اتر کے کھڑے ہو گئے. یہ ہوا نا. اب میں پوچھوں یہ جنگ خندق ہوئی کب؟ سن 5 ہجری میں. دیکھو بہت پڑھا لکھا بھائی ہمارے سامنے بیٹھا ہے, اور آج اس سننے کو میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا نفس شامل ہو جائے. بھائی علی نے نہیں کہا, یہ تو دوسروں نے کہا کہ علی اس لیے اتر آئے تھے کہ کہیں غصہ شامل نہ ہو جائے, نفس علی کا شامل نہ ہو جائے. تو بھائی جنگ خندق کب ہوئی؟ سن 5 ہجری میں. اور علی کا نفس ٹکا کب ہے؟ 5 سال پہلے کبھی ہجرت میں. تو نفس تھا کہاں جو شامل ہو جاتا؟ ابھی بولنا بگڑے بھائی, نفس تھا کہاں جو شریف ہو جاتا؟ تو علی اس لیے نہیں اترے تھے کہ میرا نفس شریف ہو جائے گا, مورخ کا قلم روکنے کے لیے اترے تھے. مورخ کا قلم روکنے کے لیے اترے تھے. اگر اس وقت نہ اترتے تو منافق یہی لکھتا کہ غصے میں قتل کر دیا. بڑے ہی نازک مراحل ہیں اور بڑے ہی نازک مسائل ہیں جن مراحلوں مسائل سے آج میں گزر رہا ہوں. بھائی سنتے جاؤ. تو شریعت کے بعد اخلاق, اور ہر نبی اخلاق کی تعریف کر جائے. مسئلہ نازک ہے اور اسے نازک مسئلے سے کہیں جانا ہے, ہر نبی اخلاق کی تعلیم دے دیا. سنتے جانا, اس لیے کہ اس نبی کے طور پہ مجھے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ہر نبی آدم آئے اخلاق سکھانے, نوح آئے اخلاق سکھانے, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, 123,999 نبی میرے نبی کو چھوڑ کر وہ آئے اخلاق سکھانے. اور اب میرا نبی بوحش تو روایت ہے, اور دنیا کا ہر مسلمان مانتا ہے اس روایت کو, مکارم الاخلاق. میں اخلاق سکھانے نہیں آیا ہوں, میں اپنی امت کو اخلاق کی بلندیوں تک پہنچانے آیا ہوں. کچھ فرق سمجھ آیا؟ سارے نبیوں میں اور محمد میں بھائی اسی کا نام ہے منصب ختم نبوت. بھائی یہی سے تو آگے جاؤں گا. منصب ختم نبوت اسی کا نام ہے کہ جو اخلاق آدم کا وہ اخلاق محمد کا, جو اخلاق روح کا وہ اخلاق محمد کا, جو اخلاق ابراہیم کا وہ اخلاق محمد کا. یعنی سارے نبیوں کی صفتیں جو الگ الگ تھی وہ جمع ہو کر جب محمد میں آئی تو نبوت ختم ہو گئی. ختم نبوت کا ڈیفینیشن سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدم کا علم محمد میں, نوح کا علم محمد میں, ابراہیم کی حلت محمد میں, موسیٰ کی حیبت محمد میں, جس کی جو صفت ہے, جو یوسف کا حسن محمد میں, ہارون کی طراقت محمد میں, اس کی جو صفت ہے بکھری ہوئی وہ ساری جمع ہو کر میرے نبی میں آ گئی. اس کا نام ہے منصب ختم نبوت. اب ناگزیر ہے ایک مسئلہ, سنو. اب اس مقام سے گفتگو کل کی تقریر سے متصل ہو گئی. کل ایک بزرگ سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, سب بہت جلیل قدر بزرگ ہے. میں سن رہا اس لیے کہ اگر یہ میسج کنوے ہو گیا نا آج, تو بھائی آج کی حد تک گویا میں نے سوارت ہو گئی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فارسی زبان میں ایک کتاب لکھی, اور اس کتاب کا نام ہے سر الشہادتین.
اس کتاب میں انہوں نے فلسفہ لکھا کہ منصب ختم نبوت کے معنی یہ ہے, آرام سے سنتے جانا, منصب ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ جو صفتیں انبیاء میں بکھری ہوئی تھی وہ محمد میں جمع ہو گئے. کیوں دے رہے ہیں, ایک بہت بڑے عالم ہے عالم اسلام کے, کیوں دے رہے ہیں کہ جو بکھری ہوئی تھی انبیاء میں وہ ساری جمع ہو جائے, جس نبی میں وہ نبی ختم نبی ہے آخری ہے, اس کے بعد اگر وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد انہوں نے بحث چھیڑی اور اسی بحث کو ہتھیا کر رہا ہوں سننے والوں کی خدمت میں, کہنے لگے کہ اگر آدم کے پاس علم تھا تو محمد کا تھا سب سے بڑا عالم محمد, اگر نوح کے پاس شکر تھا تو سب سے بڑا شاکر محمد, اگر موسیٰ کے پاس حیبت تھی تو سب سے بڑا صاحب حیبت محمد, اگر عیسیٰ کے پاس بہت تھا تو سب سے بڑا ظاہر محمد, اگر ایوب کی عبادت مشہور ہے تو اول العابدین محمد, تو جو بکھرا ہوا تھا نبیوں میں وہ سب محمد میں جمع ہو گیا نا. یہ تھیوری تو سمجھ میں آ گئی, چلو شہادت ہے. اب جو انہوں نے آگے اجتہاد کیا ہے وہ اجتہاد میں سننے والوں کو ہتھیا کرنا ہو, اور اس میں فقط ایک فٹ نوٹ لگا ہوا, ایک جملہ کہنے لگے کہ ساری صفتیں نبیوں کی پروردگار نے محمد رسول اللہ کو دی تھی, ایک صفت بچی تھی اور وہ صفت تھی شہادت. اب اگر رسول کو شہادت دے دیتا, بڑی عجیب چیز ہے, وہ لکھ رہے ہیں شاہ عبد العزیز, اگر رسول کو اللہ شہادت دے دیتا تو نیا نیا اسلام تھا, اسلام کی شوکت مجروح ہو جاتی, اسلام کی حیبت ختم ہو جاتی, اس لیے اللہ نے محمد کو شہادت نہیں دی. تو کیا ایک صفت میں وہ دوسروں سے کم ہو گئے؟ نبیوں میں تو بہت شہادتیں آئی ہیں نا, یہ علیہ السلام آرے سے چیز دیے گئے, کیسی شہادتیں نبیوں میں آئی ہیں؟ تو نبیوں میں شہادت تھی رسول میں نہیں, مان لیا نا. کہنے لگے لیکن نہیں, یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اپنے رسول کو شہادت جیسی عظیم نعمت سے محروم رکھتا ہوں؟ اس لیے اللہ نے ایک نیا بندوبست کیا. بھائی سننا, ان کی تھیوری کو پیش کر رہا ہوں. اللہ نے ایک نیا بندوبست کیا. بھائی وہ بندوبست کیا ہے؟ کہنے لگے شہادت کے دو قسمیں ہیں, ایک پوشیدہ شہادت, ایک ظاہری شہادت. پوشیدہ شہادت ظاہر سے, ظاہری شہادت دربار سے. تو اللہ نے یہ بندوبست کیا کہ محمد کو شہید نہیں ہونے دوں گا ورنہ اسلام کی شہادت مجبور ہو جائے گی. تو بڑے بیٹے حسن کو سری شہادت دے دی, چھوٹے بیٹے حسین کو ظاہری شہادت دے دی. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کس نے کہا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے. ریزن کیا ہے کہ حسن کی شہادت محمد کی شہادت, حسین کی شہادت محمد کی شہادت. تو اب یہ بھی تو مانو کہ حسن کا قاتل محمد کا قاتل, حسین کا قاتل محمد کا قاتل. مانو اب میں اپنی نقل تو نہیں کہہ رہا ہوں نا کچھ, بھائی میں تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہا ہوں. ان کے عقیدے میں حسن کی شہادت محمد کی شہادت, حسین کی شہادت محمد کی شہادت. تو شاہ عبد العزیز اگر کہے اول ہونا محمد تو سب کو تسلیم, اور ہمارے کہے تو سب کو انکار. پہنچ رہی ہے نئی باتیں؟ تو آپ نے مان لیا. بس تھیوری اچھی ہو تو دونوں بڑے, اگر نظریہ اچھا ہو تو اسے تسلیم کیوں نہ کرے؟ میں نے تسلیم کر لیا. بس سننا اس جگہ کل کی تقریر سے میں متصل ہو گیا, اور لے جاؤ میرا یہ جملہ, اور جب بھی کوئی اعتراض کرے میرا جملہ جواب میں کہہ دینا. جب بھی کوئی اعتراض کرے میرا جملہ جواب میں کہہ دینا. تو طے ہو گیا کہ انبیاء کی ساری صفتیں اگر محمد میں نہ ہو تو محمد خاتم النبی نہیں. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں عبد العزیز محدث سے دہلی کہہ رہے ہیں. بھائی بہت توجہ, عبد العزیز محدث سے دہلی کی رائے ہے, میری رائے نہیں ہے کہ سارے انبیاء کی صفتیں محمد میں ہونی چاہیے. جب محمد خاتم النبی ہے اور انہوں نے جن کے بتائی ہے کہ یہ صفت فلاں نبی میں تھی محمد میں, یہ صفت فلاں نبی میں تھی محمد میں, وہ صفت فلاں نبی میں تھی محمد میں, تو ساری صفتیں انبیاء کی محمد میں ہے, اور اگر ایک بھی کم ہو جائے تو وہ خاتم النبی نہیں ہے. اب دو نبیوں کی صفت بیان کر رہا ہوں, نوح کو طویل عمر ملی, عیسیٰ کو غیبت ملی. عجیب
عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. سنا سنا بھیا، اب جملہ کہو، اب جملہ دو، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ طویل عمر ملی، عیسیٰ کو غیبت ملی، اگر محمد میں نہ ہو تو ختم نبوت ناقص ہو جائے، اس لیے آخری بیٹے کو طول عمر بھی دے دی، غیبت بھی دے دی. اب اگر انکار کرو گے تو مہدی سے انکار نہیں ہے، محمد کے ختم نبوت سے انکار ہے.
میں نے اپنے محترم سننے والوں سے دو تین دن قبل ہی تو عرض کیا تھا نا کہ بھائی 2000 سال کے عیسیٰ پہ اعتراض نہیں ہے، 1000 سال کے مہدی پہ اعتراض ہے. یہ دوہرا معیار کیوں؟ کہنے لگے بھائی کیسے زندہ ہے؟ ارے بھائی تو ہم نے یہ کب کہا کہ ملک الموت کو پچھاڑ کے زندہ ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ کشتی ہوئی اور ملک الموت کو گھر پکڑ دیا اور زندہ ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. سنو، ہمارا یہ خدا کی قسم عقیدہ ہی نہیں ہے کہ زندہ ہے. ہم ایسے اونچے سیدھے عقیدوں کا قائل نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس نے زندہ رکھا ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ اس نے جیسے عیسیٰ کو زندہ رکھا ویسے مہدی کو زندہ رکھا، اور زندہ رکھنا مجبوری ہے. اب سنو زندہ رکھنا مجبوری ہے، اس کی نہیں، وہ تو فائدہ خدا ہے. دین اور شریعت کی مجبوری ہے، دین اور شریعت کی. ان پارشوں کے ساتھ متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے، وہ تو فائدہ مختار ہے، قادر مطلق ہے، دین اور شریعت کی مجبوری ہے. بتاؤ وہ یقول الذین کفروا، ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہوگی، ایک مرتبہ پھر سے سنتے جاؤ، سورہ رات 13واں سورہ قرآن کا، اور اس کی آخری آیت وہ یقول الذین کفروا لستم سلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. کافر کہتے ہیں، اچھا سیرا مبارکہ یقول آلہ اس نے کہا، یقولو کہتا ہے کہتا رہے گا، دونوں معنی ہے، یہ صحیح رکھنا، دونوں معنی ہے. یقول الذین کفروا کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، ان کے جواب میں کہیں گے، کل ان کے جواب میں کہیں گے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی تھے، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ شخص تو ذہن میں ہے نا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اگر وہ میرے سننے والوں کے ذہن میں نہ ہوتا تو وہاں سے نعرہ حیدری کی آواز کیوں بلند ہوتی؟ محمد کی رسالت کے کتنے گواہ ہیں؟ دو. کون کون ہیں؟ اللہ اور علی. کبھی آیا اللہ آپ سے کہنے کے لیے کہ یہ محمد میرا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں؟ یہ اتنے ہزار افراد تشریف فرما خدا والوں کتنے ہیں؟ خدا ان سب کی زندگیوں کو سلامت رکھے اور انہیں حفظ و امان کے اندر رکھے. ان سب سے پوچھ رہا ہوں، کبھی کسی کے پاس آیا خدا کہنے کے لیے کہ میں محمد میرا رسول ہے؟ تو کیسے گواہی دے دی؟ ٹھیک ہے نا قابل غور بات، تو خدا خود نہیں آتا گواہی دینے، خدا نے قرآن جیسا موجودہ دیا اور قرآن جو ہے وہ خدا کی گواہی ہے نا. محمد کی رسالت کی گواہی اللہ نے قرآن کے ذریعے سے دی. تو اب کون کون سے گواہ ہوئے؟ قرآن اور علی. لفظ لفظ کتاب، عالم کتاب. کتاب عالم کتاب، بھائی دو ہی گواہ ہے نا، ایک قرآن کتاب اور ایک علی کتاب کا علم رکھنے والا، یہ دو گواہ ہیں محمد کی رسالت کی. توجہ ہے نا، توجہ. تو یہ کیوں نہیں کہتا؟ آئے پھر سنو، وہ یقول الذین کفروا لستم سلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. کفا باللہ اللہ گواہ ہے، اللہ نہیں، میں نے ترجمہ غلط کیا، اللہ گواہ ہے نہیں، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، توجہ رہنا، اور علی کافی ہے گواہی کے لیے. تو پروردگار تو نے تو کتاب کے لیے گواہی دی، تو کہہ دے کہ کتاب کافی ہے گواہی کے لیے، کہا سب کچھ کہوں گا کتاب کو کافی نہیں کہوں گا. کیوں کہوں گا؟ ورنہ یہی جملہ بعد میں مس یوز ہو جائے گا. اچھا تو اب اب بھائی طرف جو رہے اب محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لیے تو کافی ہے, ایک قرآن ایک حدیث, صحیح ہو گئی بات؟ کوئی تیسرا گواہ ہے؟ ایک گردن تو باہر نہیں, دو گردن نہیں گئی نہیں. اچھا آپ بتاؤ کتنے گواہ؟ بس سنو, یہ جتنے بیٹھے نا یہ سب گواہ ہیں, اور اگر میں دلیل نہ دے سکوں تو میری بات نہ سننا, مجھے ممبر پہ آنے ہی نہ دینا اگر میں دلیل دے سکوں, تو یہ سب گواہ ہیں. اللہ کہتا تو قرآن یعنی خود اللہ اور علی دو ہی گواہ ہیں نا. اچھا بتاؤ نماز پر ان شاء اللہ سبھی پڑھتے ہوں گے, اچھا اذان بھی دیتے ہوں گے, اقامت بھی کرتے ہوں گے, ذرا اذان تو سنا, اشہد اشد اللہ اللہ کہا دو مرتبہ, اور اس کا کیا تھا؟ اشہد اللہ محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے, تو گواہ تم بھی ہو گواہ میں بھی ہوں. کتنا نازک مرحلہ آ گیا, کتنا نازک مرحلہ آ گیا. قرآن تو کہے کہ گواہ تو ہو, آیت کہے کہ گواہ تو ہے قرآن اور علی, اور جب آپ اذان کے لیے کھڑے ہو اشہد اللہ محمد رسول اللہ, اقامت میں کہے اشہد اللہ محمد رسول اللہ, تشہد میں کہے اشہد اللہ, تمام اشہد لگا ہوا ہے, اشہد اللہ محمد آپ کو رسول ہو, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے کے رسول ہے, تو گواہ آپ بھی ہے. کبھی جتنا مسلمان دنیا میں وہ مؤذن جو چیختا رہتا ہے نا, وہ بھی تو گواہ ہے نا. اچھا تو اب یہ کنٹروورسی تو ہو گئی نا, کتنی بڑی کنٹروورسی ہو گئی. قرآن نے کہا گواہ تو, اور میں نے ثابت کیا کہ اللہ کا واسطہ سب سارے مسلمان, تو آپ قرآن کو غلط ہو نہیں سکتا نا. اب سن لو, تم جو گواہی دے رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, تو محمد کو نبوت ملتے ہوئے تم نے دیکھا؟ آج تمہارے محمد کو نبوت دے دی نہیں دیکھا نا. اگر تم نے دیکھا کہ غار حرا میں جبریل آئے, اتنا بیس میں ربے کا نبی خلا نہیں دیکھا نا, تو کس بات کی گواہی دے رہے ہو؟ تو گواہی میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں کس بات کی گواہی دے رہے ہو. بھائی گواہی اصل میں محمد کی رسالت کی نہیں ہے, گواہی ہے محمد کے اعلان رسالت کی. بھائی ہمیں کیا معلوم, ذرا اور آسان لفظوں میں سن لو, اور آسان لفظوں میں, لیکن تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے اور چاہ رہا ہوں کہ وہ وقت صحیح سب ہو جائے. آسان لفظوں میں کر رہا ہوں, بھائی سنو, رسول اللہ سچے تھے, صادق تھے ہے نا, اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کی زبان متحر سے جو لفظ بھی نکلا وہ سچ تھا ہے نا. انہوں نے کہا میں رسول ہوں, انہوں نے کہا میں رسول ہوں, ہم نے کہا آپ سچ کرتے ہیں, تو ہم نے ان کے دعوے کی گواہی دی ہے, ان کی رسالت کی گواہی نہیں دی ہے. بات والی ہو گئی, بات والی ہو گئی. اب جملہ سنو, اب جملہ سنو, تو ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ, اور علی ہے عطا رسالت کا گواہ. تفریح آخری مرحلوں سے آہستہ آہستہ قریب تر ہوتی جا رہی ہے. ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ کہ اس نے اعلان کیا تھا, علی ہے عطا رسالت کا گواہ, وہ گواہی دے گا کہ میں نے رسالت پاتے ہوئے دیکھا, میں نے فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھا, میں نے محمد کی نبوت کو خود دیکھا, تو علی ہے عطا نبوت کا گواہ, ہم ہیں اعلان نبوت کا گواہ. تو اب نبوت پانے کا گواہ کون کون ہے؟ اللہ نبوت دینے والا, علی دیکھنے والا. ہو گئی نا بات, حدیبیہ کے میدان میں میں بہت بڑی کنٹروورسی ہے, ایک جملہ سنتے جاؤ. اچھا بھائی اللہ تو اللہ ہے, بندہ تو نہیں ہے نا, تو اب عطا رسالت کے کتنے گواہ ہیں انسانوں میں؟ کتنے ہیں؟ کھلے بھائی, اللہ تو اللہ ہے نا, کھلے علی کھلے بھائی, پیڑ بھی نہیں, کھلے کھلے جو سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ محمد پر بھیا نہیں, اور میں نے دیکھا کہ محمد سے جبریل آیا, میں نے دیکھا محمد سے قرآن آیا, میں نے دیکھا میرا بھائی میرا نہیں آیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. نیفل بنانا میں ہے یہ دعوے, یہ دعوے نیفل بنانا میں ہے. تو اب ایک ہی گواہ ہے نا, محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ کوئی نہیں, بس ایک علی. حدیبیہ میں جب لکھوایا نا رسول اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو علی لکھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. بس جیسے لکھا نا علی نے، یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. وہ جو مشرکوں کے ڈیلیگیشن کا سربراہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ کہنے لگا اگر ہم رسول مان لیتے تو جھگڑا کا ہے کہ یہ رستہ کرو. اور ذرا کاٹو محمد رہنے دو، نام پراپر نام لینا محمد، اسے رہنے دو. رسول اللہ کاٹ دو. رسول نے مسکرا کے کہا علی کاٹ دو، علی کاٹ دو. قلم اور کاغذ رسول کے ہاتھ میں دے دیا. ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ جائے. پہنچ جائے تو میں نے سورت ہو گئی، یا رسول اللہ قلم کاغذ دے دیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں. تو علی تم کیوں نہیں کاٹ رہے ہو؟ کہا بھائی میں تو اکیلا گواہ ہوں رسالت کا، اگر میں ہی کاٹوں تو رسالت ختم ہو جائے گی. اور تمہارے سہمت کی میرے نوجوان دوست بہت محسوس ہو رہے ہیں، تو اب انہیں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. تو اب کتنے گواہ؟ قرآن، علی، دو ہی تو گواہ ہے، دو ہی تو گواہ ہیں رسالت محمد کے، دو ہی گواہ ہیں. بھائی توجہ رہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. فکر مت کرو، تمہاری گواہی کے لیے قرآن ہے، تمہاری گواہی کے لیے علی ہے. کتاب کہا دوں من عندہ علم الکتاب، دو گواہ ہیں نا، قرآن اور من عندہ علم الکتاب، یہ دو گواہ ہیں. توجہ رکھیے گا. تو جب بھی کبھی کافر کہیں، جب بھی کبھی کافر کہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، تو تم کتنے گواہ پیش کرو گے؟ دو. کافر کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، گواہ پیش کر دو، یہ قرآن رکھ دو، یہ تنویر رکھ دو. یہی ہے نا، کافر کہتے رہیں گے.
کہتے رہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، تو کیا بس ایک قرآن پیش کرو گے؟ تو اگر ادھر سے قرآن گواہی کے لیے جائے تو جب تک گواہی دو کی نہ ہو اسلام میں قبول نہیں ہے. بات پہنچ گئی؟ بات پہنچ گئی. تو جب تک قیامت نہ آئے اس وقت تک کافروں کے مقابلے پر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ایک قرآن ایک علی کا بیٹا.
ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور ہم اس وقت تک جان نہیں چھوڑیں گے جب تک مہدی کا عقیدہ ثابت نہ ہو جائے. ابھی ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے، اور ان مراحل پر اور ان مسائل پر گفتگو ہوگی، لیکن آج بات مکمل ہو رہی ہے. محمد کی شہادت کے دو گواہ، قرآن اور کتاب کا علم رکھنے والا. کہہ دے کہ قرآن اور علی. کہا کہ بھائی اگر علی کا ہوگا تو علی پر گواہی ہو جائے گی.
کیسے قرآن اور علی؟ کہا نہیں، اگر علی کا ہوگا تو علی پہ گواہی رک جائے گی، اور گواہی پہ جانا ہے قیامت تک. تو جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گواہ بدلتا جائے گا. قرآن اور حسن، قرآن اور حسین.
تقریر مکمل ہو گئی، تقریر مکمل ہو گئی. کربلا محمد کے رسالت کی گواہی. کمال، ایک جملہ سننا، مجھے علی اکبر کے سلسلے میں ضرور کہنے دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں مساجد چاہیے کتاب سے پڑھنے کا آدمی ہوں، لیکن جملہ تو مکمل ہو جائے. کربلا رسالت محمد کی گواہی، اور اصغر کہے لوگ سمجھے قرآن لا رہے ہیں، اور اکبر کہے لوگ سمجھے رسول لا رہا. پہنچ گئی بات آ گئی اکبر تک. میں کیا بیان کروں؟ میں اکبر کے سلسلے میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کیا بیان کروں؟ اکبر کی ماں جناب ام نینا سلام اللہ علیہا ہے نا، ان سے ایک روایت ملتی ہے مقتل میں، جناب ام نینا سے. بھائی سننا، ایک فضیلت سن لو، پھر ایک مصیبت سن لو. پہلے فضائل، بتائے. جناب ام لیلہ فرماتی ہے کہ جب یہ میرا بیٹا اکبر پیدا ہوا تو میں نے خود ان چیزوں میں رسم تھی اور رواج تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو دایا کے سپرد کر دیے جاتے تھے کہ وہ پرورش کرے. خود میرے نبی کی پرورش بھی ایک دایا نے کی تھی. سب کو معلوم. اچھا جب اکبر پیدا ہوا تو میں نے کہا کہ اس کی تربیت میں خود کروں گی, اس کی دیکھ بھال میں خود کروں گی. تو ام لیلہ کہتی ہے کہ میں اپنے بستر پہ ہوتی تھی, بچہ اپنے جھولے میں ہوتا تھا. ہر رات کو جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ کوئی پرچھائی ہے جو اکبر کے جھولے کو چھو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی پرچھائی ہے جو اکبر کے جھولے پہ جھکی ہوئی ہے. شہزادی ام لیلہ فرماتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ رات کے اندھیرے میں نے ایک پرچھائی کو جھکے ہوئے دیکھا اکبر کے جھولے پر تو میں دہشت زدہ ہو گئی اور میں نے پکار کے کہا کون ہے میرے بیٹے کے پاس. ایک مرتبہ آواز آئی ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں. ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں. کہا مولا آپ آدھی رات کو جھولے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ام لیلہ چاہتا تو ہوں کہ سو جاؤں مگر اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. آشور کی رات آئی, آشور کی رات آئی, اکبر باپ کے پاس ہے. ایک مرتبہ ام لیلہ نے گھر کی کنیز کو بلایا اور کہا کیا ذرا بیٹے کو تو بلا دلا. اکبر بولا, اکبر آئے بھائی مقتل ہے مقتل. اکبر آیا, سلام کیا ماں کو, ماں نے جواب سلام دیا اور دیکھو مانتا کا ناز دیکھو. کہنے لگی کہ اکبر تمہارے ساتھ فرصت نہیں ہے ماں سے ملاقات کرنے کی. کہا اما میں اپنے بابا کے پاس تھا. کہا ٹھیک ہے رہو بابا کے پاس لیکن اپنے بابا سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کے آ جاؤ. اکبر گئے آشور کی رات سے, اکبر گئے باپ سے اجازت لی, آئے تھوڑی دیر کے لیے. آئے تو اب جو نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ام لیلہ ایک نئی پوشاک لیے کھڑی اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو پوشاک دلائی اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو پوشاک پہنائی. جب پوشاک پہنا لی نا تو کہا بیٹے بیٹھ جا. اکبر بیٹھ گئے اپنے ہاتھوں سے تنگی نا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. شب عاشور ہے نا, رات کا وقت ہے, خیمے میں دور شمع جل رہی تھی. ام لیلہ گئی شمع کو اٹھا کے لائی اکبر کے سامنے رکھا اور اب چہرہ دیکھنا شروع کیا. کہا اما بھائی ایک ایک لفظ مختل کی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. کہا اما کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹے رسول کی شمی دیکھ رہی ہوں. بیٹے رسول کی شمی دیکھ رہی ہوں. کہا اما اب اجازت ہے کہ بابا کے پاس جاؤں؟ کہا کہ ہاں بیٹے جا, کل عاشور کا دن ہے تو میری طرف سے قربانی پیش کر دینا تاکہ قیامت کے دن میں سیدہ کو اپنا منہ دکھلا سکوں. اجرکم اللہ. بس دو جملے سنو اور گفتگو تمام ہو جائے. اکبر واپس آئے, پوری رات عاشور کی عبادت الہی گزر گئی نا, عبادت الہی پوری رات. جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو حجاج ابن مسروق جوفی جو حسین کا سرکاری مؤذن تھا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول وقت ہو گیا, اجازت ہے کہ میں اذان دوں؟ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا, مولا اجازت ہے کہ اذان دوں؟ ابھی وہ اجازت مانگ ہی رہا تھا کہ گھر سے پیام آیا کہ سیداریوں کی خواہش ہے آج اذان اکبر دے دیں.
تقریر تقریر تمام ہو گئی. اب انشاءاللہ اب انشاءاللہ شب نہم میں رضویہ سوسائٹی میں اکبر کے مقتل کو بیان کروں گا. میری بات مکمل ہو رہی ہے. ایسا اکبر گھوڑے سے گرا اور آواز دی علیک السلام یا بتا بابا میرا آخری سلام آپ تک پہنچے. بھائی جملہ سننا آخری جملہ سننا اور اب مجھے اجازت دے دو. اکبر آئے گرد لگا سینے پہ برچی لگی سر پہ گرد لگا ہے اکبر کے سینے پہ برچی لگی ہے اکبر کے گھوڑے سے زمین پہ آئے باپ کو آخری سلام کیا بابا میرا آخری سلام پہنچے. حسین چلے بس سننا حسین چلے کچھ معلوم ہے کہ جب کوئی بس ہو چکے ابھی تو ظاہرے کا وقت ختم ہو گیا اور آپ نے گریا کیا مسجد بھی ختم ہو گئی مسجد تمام ہو گئی. بس ایک جملہ سنتے جاؤ تمہیں بس ہو چکے مسجد تمام ہو گئی بس اسے ایک جملہ سنو. تمہیں کچھ یاد ہے کہ جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا اور حسین کو پکارتا تھا کہ مولا مدد تو آئیے تو حسین کس شان سے جاتے تھے؟ بھائی حسین گھوڑے کی لگام میں پھینک کر اور اس طریقے سے دوڑاتے ہوئے جاتے تھے کہ فوجی یزید کے سپاہی نقابوں پہ زور دے کے کھڑے ہوتے تھے اور حسین کو دیکھتے تھے کہ حسین کس شان سے جا رہے ہیں. داہنے ہاتھ سے گھوڑے کو مہمیز دیتے تھے بائیں ہاتھ سے لاشا اٹھاتے تھے یوں کھا کر پھر خیمے تک لایا کرتے تھے. وہ حسین جس کی جلالت کا یہ عالم تھا جب اکبر نے پکارا تو کونیوں کے بعد یا علی
صلی اللہ علیہ وسلم.